قرآن کریم میں آیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت میں اپنی زینت اختیار کرنے کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس اچھا ہونا چاہیے. اچھے لباس سے کون سا اچھا لباس؟ ایسا لباس ہونا چاہیے جسے پہن کر ہم ایک معزز مہمان کے سامنے جا سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وریے کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ پہن کر معزز مہمان کے سامنے نہیں جا سکتے، ہے نا؟ جب انسانوں میں ایک معزز مہمان کے سامنے ہم یہ ٹوپی پہن کے نہیں جا سکتے ہیں، بارگاہ الہی میں بھی ایسا ہی لباس پہن کے جانا چاہیے جو سب سے زیادہ اعزاز اکرام احترام کا تقاضا کرتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اپنی اصلاح ہر شخص کے لیے ضروری، بیعت ضروری نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اصلاح فرض ہے. ہمارا کسی سے اصلاحی ربط اور تعلق قائم کرنے کا جو مطلب ہے، اس کو اکثر لوگ ویسا نہیں سمجھتے جیسا سمجھنا چاہیے. دینی نقطۂ نظر سے اسلامی احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن اور سنت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنی زندگی کا جون سا پہلو دینی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے، اسلامی احکام کے اعتبار سے اپنی زندگی میں کچھ کمی ہے، قرآن اور سنت کے تقاضوں کے حساب سے اپنی زندگی میں ہم خرابی محسوس کرتے ہوں، اخلاقی اعتبار سے اپنے اندرون میں جو خرابیاں ہم محسوس کرتے ہوں، تو ان خرابیوں کو، ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو اپنے سے دور کرنا یہ اصلاح ہے، اور دور کرنے کی کوشش یہ اصلاحی کوشش. مثلا ہم میں بخل ہے، سخاوت نہیں ہے، تو اسلامی اخلاق کے اعتبار سے سخاوت پسندیدہ ہے، بخل پسندیدہ نہیں ہے. تو اپنے اندر سے اس بخل کو دور کرنے کی کوشش اصلاحی کوشش. بخل دور کر لینا یہ اصلاح کر لینا. اخلاقی نقطۂ نظر سے اپنے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جذبہ ہے، اسلام میں یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اس کے بالمقابل دوسرے کا اکرام، دوسرے کا احترام، دوسرے کی عزت کا پاس لحاظ، اپنے مقابلے میں اسے اچھا سمجھنا، یہ اسلام میں پسندیدہ ہے. تو اپنے اندرون میں دوسروں کی تحقیر ہے، تذلیل ہے، تنقیص ہے، تو اسے اپنے اندر سے نکالنا یہ ہے اصلاح، اور نکالنے کی کوشش یہ ہے اصلاحی کوشش. ذہن منتقل ہونے کے لیے، سمجھ میں آنے کے واسطے بتا رہا ہوں کہ اصلاحی تعلق کا کیا مطلب ہے، اصلاحی کوشش کسے کہتے ہیں، کسی سے اپنا اصلاحی ربط و تعلق کیوں قائم کرنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. اپنے اندر اللہ کے احکام میں سے کچھ احکام پورا کرنے کا مزاج ہے، کچھ احکام پورا کرنے کا مزاج نہیں ہے، تو اسلامی احکام کے نقطۂ نظر سے کمی ہے، خامی ہے، کوتاہی ہے. اس خامی، کمی، کوتاہی کو دور کرنا یہ اصلاح ہے. اور اس کی کوشش کرنا یہ اصلاحی کوشش. قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، اللہ متقیوں کو پسند فرماتے ہیں. میرے اندرون میں یہ ہے کہ صاحب جو ظلم کرتا، زیادتی کرتا، سختی کرتا، تشدد کرتا، یہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. جو پرہیزگاری اختیار کرتا، نرمی اختیار کرتا، وہ میرے نزدیک پسندیدہ نہیں. تو قرآنی منشے کے حساب سے میرے اندرون میں اس چیز کی پسند ہے جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اور وہ چیز ناپسند ہے جو اللہ رسول کو پسند ہے. تو اس خامی، اس کمی کو دور کرنا یہ اصلاح ہے. اس کو دور کرنے کی کوشش یہ اصلاحی کوشش. میرے اندرون میں میری تدبیر پر مجھ کو بھروسہ ہے، میری کوشش پر مجھے نتائج حاصل ہو جانے کا یقین ہے. میری اپنی دانست میں میرا کام فلاں بنا سکتا ہے، فلاں بنا سکتا ہے، فلاں بنا سکتا ہے. اور قرآن و سنت کی روشنی میں کام اللہ بناتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے. انسان سبب اختیار کر سکتا ہے، نتیجہ نہیں حاصل کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے والے پہلو میں اپنے اندرون میں خامی ہے، کمی ہے، نقص ہے. اسے دور کر لینا اس کا نام اصلاح ہے، اور اس کی کوشش میں لگنا یہ اصلاحی کوشش. اس مقصد سے کسی سے اپنا رابطہ قائم کرنا، اس سے رہبری لینا، اس سے رہنمائی لینا، اس کو اپنے حالات بدلا کر اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصلاحی ربط و تعلق کسی سے قائم کرنا. ہر ساتھی کے ذہن میں یہ چیز رہنا، کائے کو کسی سے بیعت ہونا ہے، کائے کو کسی سے تعلق قائم کرنا ہے. حضرت سیدنا خالد ابن ولید، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، جن کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خالد کے جیسا بچہ جنم دینے سے عورتیں عاجز ہیں، ان کی سپہ سالاری میں ایک نوجوان اچھے بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا، جوانی کے جوہر دکھا رہا تھا، جہاد کا غیر معمولی شوق تھا. بہت لمبا عرصہ ہو گیا ادھر ماں باپ پریشان ہیں، بچہ نہیں آیا، ایک عرصہ ہو گیا بچے کو واپس نہیں بھیجے یہ لوگ، پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. بچہ ہے بھی کہ قبول ہو گیا کچھ معلوم نہیں. بہرحال احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت خالد ابن ولید نے ان کو بلا کے یوں فرمایا کہ تم بہت دنوں سے ساتھ میں ہو، گھر جاؤ، ماں باپ سے ملو، تمہارے اشتیاق میں، انتظار میں ہے وہ. اور جہاد کی جو مہم چل رہی ہے اس کو ترک کر کے اپنے گھر چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جہاد سے واپس کر رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں، اس وقت میں تقاضا یہی ہے کہ تم چلے جاؤ. انہوں نے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں ہی رہوں، واپس نہ جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو خالد بن ولید نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ یہیں رہنے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ گھر جانے پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا منشا ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی خالد جیسا بن جاؤں، ایسے ہی بہادر سپاہی جس کا اپنوں اور پرایوں سب کے زبانوں پر مستقل چرچا ہے، ایسا زبردست سپاہی بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس کو بٹھا کے کہا کہ دیکھو، یہ جتنے ہمارے لشکر میں قائدین ہیں، اگر ان کی نیتیں یہی ہوتی جو تمہاری ہیں تو پہلی مہم میں ہی ہم لوگ فیل ہو جاتے تھے. اس واسطے کہ اس کا مقصود تو دنیا ہوگی، لوگوں میں عزت، لوگوں میں مقام، لوگوں میں مرتبہ، لوگوں میں حیثیت، لوگوں کی زبانوں پر چرچا. اور پھر وہ حدیث سنائی جو مشہور ہے، عالم کے لیے، مجاہد کے لیے، مالدار کے لیے، جو حدیث ہے وہ حدیث سنائی کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ہوگا جسے علم سے نوازا گیا ہو، وہ ہوگا جس نے جہاد کیا ہو، وہ ہوگا جس نے دولت لٹائی ہو۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کاہے کو ایسا تم نے کیا ہے، علم تم کو دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے ایسا اور ایسا علم کا پھیلایا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم غلط کہتے ہو، تم نے تو یہ اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگ تم کو صاحب علم کہیں۔ وہ بولا جا چکا ہے، ابھی کچھ نہیں۔ دوسرا کہے گا کہ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، دشمنوں سے لڑائی کی، آپ کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، صحیح نہیں بول رہے تم، تم تو شہرت کے لیے کرتے تھے، شہرت ہو گئی، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ مالدار سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کا کیا کیا، تو کہاں کہ تیرے راستے میں لٹایا، تیرے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ صحیح نہیں بول رہے تم، تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو سخی کہیں، دل والا کہیں۔ بولا جا چکا ہے یہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ وہ بچے کو سنایا انہوں نے، آگے اب تو چلے جاؤ، نیت صحیح ہونے کے بعد پھر آؤ، پہلے نیت صحیح کر لو، نیت جب صحیح ہو جائے تب آنا۔ اس لیے اپنے کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی اقدام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کسی مجلس میں آتے جاتے ہیں، کسی سے اپنا رابطہ اور تعلق ہے، تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس لیے ایسا آپ کر رہے ہیں؟ بہت بڑی چیز ہے نیت صحیح ہو جانا۔ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ عام طور پر لوگوں کا رجوع اس عظیم مقصد کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ دوسرے مسائل ہوتے ہیں، مسائل دنیوی یا مسائل جسمانی یا مسائل مادی یا مسائل نفسانی یا اغراض قاصدہ، اغراض فاسدہ، اس کے تحت میں رجوع ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور پھر اس کے بعد میں جو کرو بولے وہ کرنا شروع کر دیتے، لیکن ہر تھوڑے دنوں کے بعد میں جو اطلاع دیتے وہ یہی اطلاع دیتے، آپ جو پڑھو بولے تھے وہ برابر پڑھ رہا ہوں، جو کرو بولے تھے وہ برابر کر رہا ہوں، مگر ابھی میرا کام نہیں ہوا۔ بھائی کیا کام؟ اللہ کا نام لینے کی توفیق حاصل ہونے سے بڑھ کر کون سا کام؟ اللہ کا حکم بجا لانے سے بڑا کون سا کام؟ اللہ کے دین کو اپنانے سے بڑا کون سا کام؟ وہ کام جو سناتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے کام سناتے ہیں، کوئی بولتا ملازمت نہیں ملی، کوئی بولا اسٹاف نہیں لگا، کوئی بولتا ویزا نہیں آیا، کوئی بولتا کاروبار جہاں کا وہاں سے بڑھا نہیں، کوئی بولتا رکاوٹیں جو ہیں کاموں میں وہ ختم نہیں ہوئی، کوئی بولتا رشتہ جم رہا نہیں، کوئی کچھ بولتا، کوئی کچھ بولتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لوگوں نے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے دیا جانے والے اعمال کو مادی مسائل کے حل ہونے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے۔ یہ لائن اپنا تعلق خلق سے ہٹ کر خالق سے قائم کر لینے کی لائن ہے، اپنا تعلق خلق سے ہٹ کر خالق سے جڑ جائے، یہ لائن وہ لائن ہے۔ اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی فکریں دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جائیں، اپنے اندرون میں جو نفسانی اغراض ہیں ان سے آدمی کی نظر ہٹے، اللہ کی مرضیات کی طرف دل کا رخ ہو جائے۔ وقتی فائدوں کے مقابلے میں ہمیشہ کے فائدوں کو حاصل کرنے کا مزاج بن جائے، یہ لائن اس مقصد کے لیے ہے۔ ہاں جب ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگیں گے، آخرت کی فکروں میں لگیں گے، اللہ کی یاد کثرت سے کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے لیے فارغ کر لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نقد فائدے کے طور پر دنیا کے ہمارے کچھ مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، وہ تو ذرا سا دل بہلانے کے لیے ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے بچے کو پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم اسکول کو جا کے آ جاؤ، آئس کریم تم کو ملے گا۔ تو اب یہ جو آئس کریم ہے یہ صرف بچے کا دل بہلانے کے لیے ہے، اگر بچہ یہ سمجھے کہ پڑھنے سے آئس کریم ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی جو آدمی اللہ کی راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے دنیا کی جو فکریں ہیں اس سے اس کے دل کو خالی کر دیتے ہیں۔ یہ آیا ہے حدیث میں، دنیا کی فکروں سے دل خالی ہو جاتا، اس واسطے کہ ان اعمال کی برکت سے دنیا کی اہمیت ہی آدمی کے اندر ختم ہو جاتی تو اس کی فکر میں کیا لگے گا، ہوں تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو فکروں سے خالی کر دوں گا، بول کے ہے نا، تو اس کا مطلب لوگ برابر نہیں سمجھ رہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جو دنیا کی فکریں ہیں وہ تمام فکروں کی تکمیل ہو جائیں گی اگر میں دینی کام کے لیے فارغ ہو جاؤں گا، تو یوں سمجھ رہے ہیں۔ ضروریات کی تکمیل کا انتظام پروردگار عالم اپنے کرم سے کر دیتے ہیں، زیادہ لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے معزز بھائیوں، ہر چیز ادنا ہے دنیا کی اور آخرت اعلیٰ ہے، ہر چیز فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اس لیے اپنے اندرون کی جو فکریں ہیں ان کا رخ تھوڑا سا صحیح کر لینے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں دینی نقطہ نظر سے جو کمی میرے اندر پائی جاتی ہے وہ کمی میں دور کروں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کمی کو محسوس کرنے کے لیے تو اپنے کو تھوڑا سا اس سلسلے میں اپنا دل دماغ لگانا پڑے گا، میرے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جیسا حدیث شریف میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب لے لو، یعنی اپنا حساب دیکھ لو کیسا ہے اپنا حال۔ پہلے زمانے میں زیادہ ایسا دیکھنے کو ملتا تھا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ سامنے کوئی جانچ پڑتال کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں سواری لے جانے والی گاڑیاں جو تھی وہ دیکھ لیتے تھے، پیسنجر کتنے ہیں، ٹکٹ کتنے ایشو ہوئے ہیں، چارٹ ان کا پورا بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے، جو ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ سامنے ہے دیکھنے والا تو بس کو روک دے کے حساب کتاب دیکھ لیتے تھے وہ لوگ، اس کے بعد میں جاتے تھے۔ یہ ہے حساب لیے جانے سے پہلے حساب دیکھ لینا۔ تو ہم سب بھی ایسی ہی حالت میں ہے کہ ہر ایک کا حساب لیا جانے والا ہے، اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، سب کو ہمارے پاس آنا بھی ہے پھر ہمارے ذمے ان سب کا حساب بھی ہے۔ تو حساب تو دینا ہی دینا ہے، بڑے بڑے بزنس مین دکانوں والے ان کو کسی طریقے سے معلوم ہو جاتا کہ صاحب وہ انکم ٹیکس والے سیل ٹیکس والے آنے والے ہیں، بلکہ پہلے سے تھوڑی سی لائن ملا کے رکھتے کب آنے والے ہیں، ذرا اشارہ کر دینا میں بلکہ اس کو تھوڑا سا دے دلا کے تیار کر کے رکھتے، اس یہ ہفتے میں آنے والے ہیں، فلاں تاریخ کو آنے والے ہیں، فلاں دن کو آنے والے ہیں، تو رات تمام بیٹھ کے پورا حساب کتاب دیکھنا دکھانا، لکھنا لکھانا، کمی بیشی پوری کرنا، یہ سب کچھ کرتے ہیں، میرا آپ کا بھی تو حساب لیا جانے والا ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص سے حساب لیا جائے اور اس میں یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ عمل ایسا کیسا، وہ عمل ویسا کیسا، تو جس سے بھی حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا. من نوقش فی الحساب عذب، جس سے حساب میں تحقیقی رخ جس کا اختیار کر لیا جائے اسے عذاب دیا جائے. یا یہ کہ من حوسب عذب، جس کا حساب لیا جائے گا اس کا عذاب دیا جائے گا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ہم سب کی قابل احترام، قابل صد احترام مومنین کی ماں حضرت عائشہ زوج طاہرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوچھنے کی ہمت کر ڈالی، ان کا ہی حق تھا پوچھنے کا. انہوں نے پوچھا کہ آپ فرما رہے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اسے آسان حساب لیا جائے گا، جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اس کا حساب آسان ہوگا. آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا اس کا عذاب ہوگا. تو بات تو اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے فرمان اور قرآن پاک کے اس ارشاد میں جو بظاہر تھوڑا سا فرق سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ حساب یسیر کیا ہے معلوم؟ حساب یسیر یہ ہے کہ جس پر پروردگار عالم کرم کرنا چاہیں اس کو بلائیں گے، بلا کے اس کے اعمال نامے کو بتائیں گے، یہ ہے تمہارا کارنامہ، مگر جاؤ بولیں گے، اس کا نام ہے حساب یسیر. پوچھا نہیں جائیں گا یہ کیوں کرے، وہ کیوں کرے، بولیں گے یہ ہے تمہارا ریکارڈ، جاؤ بولیں گے. حساب یسیر یہ، بہرحال حساب کا دن آنے والا ہے، تو اس کی تیاری ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.